الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، مطلب مجاہدہ کا کیا ہے کہ ہمیں راضی کرنے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں اور ہمارے دین کی نصرت میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ہمارے احکام کو بجا لانے میں مشقت برداشت کرتے ہیں، اور جن باتوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بچنے میں ہر تکلیف اٹھا لیتے ہیں، اپنے دل کا خون کر لیتے ہیں لیکن مجھے ناراض نہیں کرتے، تو یہ کام کرنے سے ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کے لیے ہم ہدایت کے بے شمار راستے کھول دیتے ہیں، بے شمار راستے، سُبُلَنَا، بہت سارے راستے کھولتے ہیں اپنی طرف آنے کے لیے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ اے سبل السیر الینا وسبل الوصول الی جنابنا، یعنی ان کو سیر اللہ بھی نصیب ہوتی ہے اور وصول اللہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر درباری بھی ہو جاتے ہیں، یعنی قرب خاص سے مشرف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مجاہدہ اٹھاتے ہیں، گناہ سے بچنے سے ہر قسم کے تکلیف کو جھیل لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائے. تو اللہ کے راستے میں مجاہدے سے گھبرانا نہیں چاہیے میرے دوستوں. جو مجاہدے سے گھبراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ نہیں ہے. آپ بھی اس کو دوست نہیں بناتے جو صرف حلوہ کھاتا ہے، حلوہ کھانے میں سب سے آگے آگے، لیکن جب فداکاری، وفاداری اور قربانی کا موقع آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. ایسے مطلبی اور بے وفا کو آپ اپنا دوست نہیں بناتے جو آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھاتا. جو آپ کا جان نثار وفادار ہوتا ہے اس کو آپ ہی اپنا دوست بناتے ہیں. اور جو شخص نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کو دوست بنانا پسند نہیں فرماتے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 برس تک ایک اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور رحمت کا تقاضا تھا کہ اپنے بندوں کو بغیر نفس کشی اور بغیر مجاہدہ مشقت اپنا بنا سکتے تھے. پھر مجاہدہ کیوں فرض کیا؟ اس کی حکمت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو حضرت نے 10 برس تک کسی پر یہ اشکال ظاہر نہیں کیا تاکہ میرے اشکال سے دوسرا کیوں مشکل میں پڑے، دوسرے کو کیوں تکلیف ہو. پھر ایک دن مسنوی شریف پڑھ رہے تھے تو اس ایک شعر حضرت والا کا حضرت کو ملا، اور اس میں جو اشکال تھا وہ اس کا حل مل گیا. وہ شعر کیا تھا کہ لے کے شیرینی اور لذات مقر، ہست پر اندازہ رنج سفر. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منزل کا لطف اور آرام سفر کی تکالیف اور مشقتوں پر موقوف ہے. بھائی سفر میں جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو منزل کا لطف اسی قدر زیادہ محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ فرض کر کے اپنی راہ کو تھوڑا سا مشکل کر دیا ہے تاکہ ان تکلیفوں سے گزر کر جب بندے جنت پہنچیں تو ان کو جنت کا خوب مزہ آئے اور دنیا کے غموں سے نجات ملنے پر خوشی ہو اور جنت کی نعمتوں کی خوب قدر ہو. آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مجاہدہ فرض کیوں کیا ہے. مجاہدے بعد جو نعمت ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, مجاہدے کے بعد جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت عطا فرماتے ہیں اس کی قدر ہوتی ہے. اس لیے اللہ والوں کو جو اپنی اللہ جو نسبت عطا فرماتے ہیں, اپنا تعلق مع اللہ عطا فرماتے ہیں, دنیا کی کوئی شے ان کے سامنے رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ اس کو دے دو, لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ بڑی خونِ تمنا اور بڑے آرزو اور بڑے مجاہدات سے وہ نعمت ان کو اللہ عطا فرماتے ہیں. تو اگر مجاہدہ فرض نہ ہوتا اور کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی تو جنت کا وہ مزہ نہ آتا جو ان شاء اللہ تعالیٰ اب آئے گا. اللہ کے راستے میں جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو اللہ کو پیش کر سکیں گے, اللہ آپ کے راستے میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہم نے, اے اللہ ہر قسم کی تکلیف جسمانی اور روحانی تکلیف پہنچتی تھی, لیکن نماز کا وقت آتا نماز پڑھتے تھے ہم, رمضان میں مہینہ آتا تو روزہ رکھتے تھے, اے اللہ کوئی حسین شکل سامنے آ جاتی تھی تو اپنی آنکھیں ہم بند کر لیتے تھے, نظریں جھکا لیتے تھے, اے اللہ اگر جھوٹ بول کے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جاتا تو ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے. سب تکلیفیں اللہ آپ کے لیے برداشت کی ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دس سے بخاری شریف دے رہے تھے تو فرمانے لگے کہ قیامت کے دن جب جنت کہے گی کہ یا اللہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا, کچھ جنتی اور عطا فرما دیں, تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کر کے اسے جنت میں داخل کر دیں گے. تو ایک طالب علم وہاں بیٹھا, اس نے کہا کہ حضرت کہ کاش ہم وہی مخلوق ہوتا کہ بغیر نماز روزہ جنت پہنچ جاتے, کتنا مزہ. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بدو بھلا ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا جنہوں نے نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی نہ جہاد کیا نہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا نہ خون قلب بہایا نہ خون قالب بہایا نہ اپنے اللہ کے راستے میں جانے دی, مزہ تو ان شاء اللہ تعالی ہم لوگوں کو آئے گا جو تکلیفیں اٹھا کر جنت میں پہنچیں گے. اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا. اللہ کے راستے میں ہمت سے کام لینا چاہیے, چلتے رہنا چاہیے. معروف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا فضل سے کام بنتا ہے, ایسے تو کشتا جانے نہ کسا دست فضل تستس در جہاں رسا. کیا پیاری دعا, کیسا پیارا عنوان سے اللہ تعالیٰ سے معروف رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں. اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے, اللہ سے کس طرح فریاد کرتے ہیں, جو پرانے ہیں ان سے ان کے حالات پڑھنے چاہیے کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں, کیا عنوانات اختیار کرتے ہیں. یہ عنوان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, کسی کا کرم کو جوش دلانا ہو تو ایسے عنوان سے دعا کی جائے کہ اس کو جوش آ جائے. مورمی عبداللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ بہت سے بندے نالائق تھے, آپ کے کرم سے لائق ہو گئے ہیں. اللہ آپ کا کرم سے کام بنتا ہے, نالائقوں کی یہ نا ہٹ جاتا ہے تو لائق بن جاتے ہیں. یہ آپ ہی ہٹا سکتے ہیں, بندہ کتنی کوشش کرتا رہے لیکن آخر اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتے ہیں کہ کس اخلاص کے ساتھ, جانساری کے ساتھ, فداکاری کے ساتھ میرے راستے میں چل رہا ہے, گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو چھڑا رہا ہے, یہ نافرمانی کی زندگی اپنے آپ سے دور کر رہا ہے. اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں. آپ کی مہربانی کا ہاتھ جانوں کے اندر پوشیدہ ہے اللہ, بس آپ نے ارادہ کیا اور نالائق لائق ہوا, کیونکہ آپ کے ارادے پر مراد کا تخلف محال ہے. اللہ تعالیٰ کا جود و کرم اپنے کمزور اور فقیروں اور بے نواؤں کو خود تلاش کرتا ہے, جیسے حسین صاف آئینہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری شکل اور ناک کا نقشہ صحیح نظر آئے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جود و کرم بھی غریبوں کو, فقیروں کو, حاجت مندوں کو تلاش کرتا ہے. ہمارے فقر کے آئینے میں ان کے جود اور کرم کا مشاہدہ ہوتا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھکاری تو بن جائیں, اللہ تعالیٰ تو خود ہم کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. ان کی رحمت دوستو خود ہمارے منتظر ہیں, ہم اللہ کے بن کے تو دیکھیں, اللہ کی جستجو میں لگیں, اللہ کی تلاش میں لگیں, ہم یہ ارادہ تو کریں کہ اللہ مجھے گناہ کی زندگی چھوڑنی ہے, اے اللہ یہ گناہ چپٹا ہوا ہے میرے ساتھ, ایسے اے اللہ میں اس سے الگ ہونا چاہتا ہوں. اللہ کا کرم خود ہمارے لیے راستے کھولیں گے, ہزاروں راستے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے جو بندہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے. اور مولوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفس دار و قطار روئے اور فریاد کرے تو بھی اس کی شرارت سے مطمئن رہنا چاہیے, اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ ظالم پورا فرما بردار نہیں ہوتا, تقویٰ کے راہ میں انسان چلتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے, کسی دن بہت رونا آتا ہے اللہ کی یاد میں بے فکر ہو جاتا ہے. تو سمجھ لیں کہ جس دن بہت زیادہ رونا آ رہا ہے اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر میں, اسی دن ہوشیار ہو جائیں, غفلت میں نہ رہیں. نفس سے اگر آپ غفلت میں ہوئے تو وہ وہیں ڈس دے گا, اس لیے اس کی لگام کھینچے ورنہ یہ نافرمانی کی سابقہ رفتار پر آ جائے گا. مولوی رحمتہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو حضرت نوح علیہ السلام کا نائب سمجھو, اگر تمہیں طوفان سے بچنا ہے تو ان کی کشتی میں بیٹھنا اپنی سعادت اور حفاظت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دنیا میں پیدا فرما دیے ہیں کہ جن کی کشتی میں ہم بیٹھ کر یہ دنیا کے طوفان, نافرمانی, بے حیائی کے طوفان سے ہم بچ سکتے ہیں. مخلوق کے ساتھ اختلاط اور رات دن مخلوق میں رہنا یہی سیلاب اور طوفان ہے, کسی سے بندہ گنہگار ہو جاتا ہے, کیونکہ غافلین کے ساتھ رہنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیے, مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے دوستوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کا اثر ہمارے اوپر آنے لگتا ہے. اگر نیک دوست ہے, اللہ کا استحضار رکھنے والا دوست ہے, تو اس کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا. اور اگر غفلت میں زندگی گزارنے والے ہیں, ہر وقت دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, نئے نئے فیشن اور ڈیزائن کی باتیں ہو رہی ہیں, ہر وقت نیا موبائل کی باتیں اور گھڑی کی باتیں, تو پھر اس کا اثر ہمارے اوپر ضرور ہوگا. تو اس لیے مولوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی کشتی میں بیٹھ جاؤ, ان کی صحبت اختیار کرو, مطلب یہ ہے, تو فسق اور فجور کے سیلاب سے بچ جاؤ گے. اگر اللہ والوں سے بدگمان ہو کر تم ان سے دور رہو گے تو تم ولی اللہ سے دور نہیں ہوئے, اللہ سے دور ہو گئے. چون شوی دور از حضور اولیاء, در حقیقت گشتائے دور از خدا. جب بدگمانی کر کے اللہ والوں سے آپ دور ہو گئے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ والوں سے نہیں, اللہ سے دور ہو گئے ہیں. اگر تم اپنے شیخ سے دور رہو گے تو اللہ سے بھی قریب نہیں ہو سکتے. حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آئس کریم کو فریج سے نکال کے رکھ تو پانی ہو جائے گی, ماہیت بدل جائے گی, پہچانو گے بھی نہیں کہ یہ کبھی آئس کریم تھی. کیوں؟ کیونکہ آئس کریم اپنے کریم سے دور ہو گئی, فریج اس کے لیے کریم ہے. اسی طرح شیخ بھی کریم ہے, اس سے دور نہ رہو. اگر حصے قرب حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم منہ خط و کتابت سے تعلق رکھو, اگر ان کے پاس نہیں آ سکتے تو کم کم اپنی اصلاح کے بارے میں تو تعلق رکھو. باتیں چھپاتے پوری طرح سے اصلاح نہیں کرواتے. اللہ والوں کا میں دوستوں مزاج بڑا حساس ہوتا ہے, مثل ہرن کے نافے کے, کہ نافے میں تمام خون بھرا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں مشک چھپا ہوا ہے. اسی طرح اللہ والے اہل اللہ کا لوازم بشریت سے دھوکہ نہ کھاؤ, کہ ان کو بھی بول و براز کی حاجت ہوتی ہے, وہ بھی کھانے پینے اور سونے کے محتاج ہیں, کبھی کھانسی ہو رہی ہے, کبھی ناک میں بلغم صاف کر رہے ہیں, لہذا ان کا خون اور بلغم مت دیکھو. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, ان کے اندر نسبت معلہ کا جو مشک چھپا ہوا ہے اس کی قدر کرو, کہ اس کی قیمت زمین اور آسمان, سورج چاند اور بادشاہوں کے تخت و تاج بھی ادا نہیں کر سکتے. عجیب ان کی مثال ہے. اپنے زمانے کے یہ کیا ہے, اسرافیل ہوتے ہیں. جب اسرافیل, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو جائیں گے, اسی طرح ان کے ملفوظات سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. جن کے دل مردہ ہیں اللہ والوں کی صحبت سے وہ حیات پاتے ہیں, ان کو نسبت عطا نسبت ہوتی ہے, بقائے نسبت بھی ہوتی ہے, ارتقائے نسبت بھی ہوتی ہے. اللہ والوں کے بارے میں تعجب مت کرو کہ وہ زمین میں رہتے ہوئے کیسے ہر وقت با خدا رہتے ہیں. معروف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ تعجب کرتے ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ کیسے با خدا رہتے ہیں, کیسے ہر وقت نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر وقت کیسے گناہ سے بچتے ہیں. اس کا یہ جواب ہے کہ جن کی رفتار اخلاق پر ہو ان کو زمین پر چلنا کیا دشوار ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ والے جب آسمانی اعمال یعنی اعمال صالحہ کی برکت سے افلاک پر پہنچ گئے, یعنی صاحب افلاک سے جن کو رابطہ تعلق نصیب ہو گیا, تو اس کو ان زمینی اعمال سے بچنا کیا مشکل ہے. بتاؤ بھائی, جو اس تعلق اور رابطہ اللہ کے ساتھ ہے ان کا ہے, اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, ان کے اعمال آخرت کے اعمال ہیں, تو دنیا میں رہنا ان کے لیے کیا مشکل ہے. دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں, آخرت کے اعمال کرتے ہیں, دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ با خدا رہے, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. تو جن کو اللہ تعالی کی معرفت کے اسرار ہیں نصیب ہو گئے, ان کے آگے مخلوق کے راز کیا حیثیت رکھتے ہیں. شیخ کی صحبت کا سایہ تنہائی کے ذکر سے افضل ہے, اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر شیخ کامل کو مل جائے اس کو غنیمت سمجھے, اس کی صحبت کو غنیمت سمجھے. در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں, اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے. جو شخص چاہتا ہے کہ میں امرود کے پاس بیٹھوں, تو اس کو چاہیے بھائی کسی امرود والے کے پاس بیٹھے تو امرود بھی مل جائے گا اس کو, کیونکہ امرود والا ہے. جو نسبت اس کو حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ امرود بیچنے والا ہے. تو ان اللہ والوں کو نسبت جو حاصل ہے اللہ کے ساتھ, اس نسبت کی وجہ سے ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ ہم بھی صاحب نسبت ہو جائیں, ہماری نسبت بھی اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے. نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام ہے کہ ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں طرف تعلق کا نام نسبت ہے, بندے کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کو بندے کے ساتھ نسبت ہو جائے, تعلق ہو جائے, بندہ اللہ کے بغیر نہ رہ سکے, اور بندہ اتنا وفادار بن جائے کہ اللہ کی رحمت بھی اس کو تلاش کرے. ایسی محبت دونوں طرف سے میرے دوستوں قائم ہو جاتی ہے. اس لیے ہر وقت اس چیز کی فکر میں لگا رہنا چاہیے کہ ہماری بندگی کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے پائے, ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہیں. تو شیخ کی صحبت کا سایہ تنہائی کے ذکر سے افضل ہے. شیطان نے بھی اکیلے بڑی بات کی تھی, آسمان پر کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں ظالم نے سجدہ نہ کیا ہو, لیکن مدود ہونے سے نہ بچ سکا, کیونکہ عبادت سے فنائیت کی بجائے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. عبادت سے فنائیت پیدا نہیں ہوتی, عبادت سے انسان اور اپنے آپ کو عابد سمجھتا ہے, اچھا سمجھتا ہے دوسروں سے, اور شیخ کا سایہ تکبر سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے پنجگانہ نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے مردوں کے لیے, کہ جب مسجد جائے گا تو وہاں ہر قسم کے لوگ دیکھے گا, اپنے سے اچھے تقوا والے زیادہ صاحب نسبت لوگوں کو جب دیکھے گا تو اپنی کمتری کا احساس ہوگا اس کو کہ میں کتنا کم ہوں. تو شیخ کا سایہ تکبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے, اور تکبر سے حفاظت مردودیت سے حفاظت کا ذمہ ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے. ابلیس تکبر کی وجہ سے مردود ہوا. اس لیے جب صحبت شیخ نصیب ہو تو اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر ذکر نہ کرو, اس سے بہتر ہے کہ شیخ کے پاس بیٹھے رہو. بھائی ذکر سے کبھی نشہ آئے گا اور تم اپنے کو بایزید بستامی یا بابا فرید الدین عطار سمجھنے لگو گے, تکبر آ جائے گا. ناز تقوی سے تو اچھا ہے نیاز رندی, ناز تقوی سے تو اچھا ہے نیاز رندی, جہاں زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. سینکڑوں تکبر سے بچنا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا میرے دوستوں فنائیت اپنے اندر پیدا کرنا، مٹا کے رکھنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، عابد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عابد نہ سمجھنا، عارف ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عارف نہ سمجھنا، صاحب کمال ہوتے ہوئے اپنے آپ کو صاحب کمال نہ سمجھنا. مطلب یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے وہ کیسے اپنے آپ کو حافظ قرآن نہ سمجھے، ایک عالم ہے وہ کیسے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے. اپنے آپ کو حافظ سمجھے، عالم سمجھے، تو اللہ نے کمال دیا ہے، ملکہ دیا ہے، ظاہر بات ہے وہ دیکھے گا کہ میرے اندر یہ کمال لوگوں سے زیادہ ہے، تو یہ تو سمجھے گا، لیکن اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کرے گا کہ میرا یہ ذاتی فعل ہے، میرا ذاتی کمال ہے، میرے ذاتی مجاہدات کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. اس کو اپنی طرف نسبت نہیں کرے گا، سارے کمالات کو، مجاہدات کو اللہ تعالی کی طرف نسبت کرے گا کہ مالک کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، جس طرف رخ کیا تو نے وہ گلستاں ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابہ ہو گیا. مالک جس کے دل کو اپنی نگاہ کرم سے دیکھ لیتے ہیں وہ دل رش کے جنت بن جاتا ہے، جس طرف اللہ اپنی نگاہ کر لیتے ہیں میرے دوستو اس کے دل کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے، سارا عالم نہیں جان سکتا. اس لیے فکر میں لگا رہنا چاہیے کہ مالک کی نگاہ ہماری طرف ہر وقت رہے، اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ ہر وقت گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، زبان ہماری گناہ میں ملوث نہ ہو، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ پاؤں ان سے نافرمانی نہ ہو، زبان سے ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کان سے گانے اور غیبت نہ سنیں، ہر وقت پیرا دے کے رکھیں ان اعضاء پر، چوکیدار بٹھا کے رکھیں، کوئی غیر اس کے اندر نہ آنے پائے، غیر اللہ کے لیے داخلہ ممنوع کر دیں. یہ اندر محل ہے جسم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوشت کا لتڑا اندر جو ہمارے سینے میں دل ہے نا، دل یہ اچھا ہوگا تو ہر شے اچھی ہوگی. یہ محل ہے، بادشاہ کا گھر ہے، جہاں بادشاہ کا گھر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے، وہاں چاروں طرف پہرا لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی غیر نہ آنے پائے، متعلقہ افراد کا داخلہ، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے لکھا جاتا ہے. تو یہ گھر اللہ کا گھر ہے، یہ راستے دل کے ہیں، آنکھ، کان، زبان، یہ راستے ہیں دل کے، اس پہ پہرا لگا دیں کوئی غیر اندر نہ جانے پائے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اسی میں آتے ہیں، نسبت اپنی یہی عطا کرتے ہیں، یہی ان کے تجلیات نازل ہوتے ہیں، جلوے ان کے یہی محسوس ہوتے ہیں، انوار کی دنیا یہی ہے، یہی اللہ جلوہ فرما ہوتے ہیں میرے دوستو. تو یہ راستے ہمیں بند کرنے پڑیں گے. زبان کھولنے سے پہلے سوچیں میں کیا بول رہا ہوں، کان پہ پہرا لگا دیں، چوکی دار بٹھا دیں، کوئی اندر نہ جانے پائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اگر تمہارے پاس سینکڑوں قسم کی بریانیاں سینکڑوں قسم کے پلیٹوں میں رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو تم ہائے ہائے کرتے رہو گے. اس لیے سینکڑوں چیزیں ہیں لیکن قناعت اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو کبھی بھی تم قانے نہیں بن سکو گے. کثرت عبادت کے ناز سے بہتر ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت تمہارے اندر آ جائے، تم صحبت میں بیٹھو اور تمہارے اندر شکستگی پیدا ہو جائے. یہ شیخ کے ذریعے سے انسان آسمان کی طرف اڑتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میسر ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اس دانے کو کھاد پانی دیا جاتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پودا بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، شاخیں نکل آتی ہیں، پھر اس پہ پھل آ جاتا ہے، پھول آتے ہیں، پھر اس پہ پھل آ جاتا ہے، چند دنوں میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے اندر نسبت مع اللہ کا پھل آ جائیں تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ جہاں جس رفتاری کے ساتھ ہم نافرمانی کی طرف بھاگ رہے تھے، اس رفتاری کے ساتھ ہم اب فرما برداری کی طرف بھاگیں گے، اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگیں گے، رخ بدل جائے گا ہمارا۔ یہ رخ بدلنے کے لیے ہی اللہ تعالی نے کونوا مع الصادقین کا حکم دیا ہے، کتابیں لاکھ پڑھتے رہو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے، درد دل بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے۔ یہ درد دل ہی انسان کو مجبور کرتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ یہ درد دل ہی دل میں جب پیدا ہوتا ہے، جب اس پہ غم آتا ہے، اور غم کب آتا ہے؟ جب انسان گناہ چھوڑنے کی فکر میں لگتا ہے، اس کو غم پہنچتا ہے، اور اس غم کے اندر اللہ نے اپنا درد لذت رکھی ہوئی ہے۔ یہی درد دل اگر ہم کو مل جائے تو میرے دوست، گناہ کے وقت ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں پریشانی ہوگی، ہمیں خوشی نہیں ہوگی، ہم اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے خدا، یہ گناہ مجھے پیار کی نظر سے نہ دیکھے، اللہ مجھے دور کر دے اس گناہ سے، اس نافرمانی سے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح مشرق و مغرب میں آپ نے فاصلہ فرمایا ہے، میرے اور میرے گناہ میں اتنا فاصلہ کر دے اللہ۔ گناہ سے پیار نہیں کرتے، بھاگتے ہیں، ففروا الی اللہ پہ عمل کرتے ہیں، ففروا الی اللہ، ای ففروا اما سوا اللہ الی اللہ، غیر سے بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، جہاں گناہ دیکھتے ہیں موقع گناہ کا وہاں سے بھاگتے ہیں، قرار نہیں پاتے، لذت اور مزہ نہیں لیتے۔ اگر ذرہ برابر بھی دل میں حرام مزہ آنے لگتا ہے تو وہ تڑپنے لگتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں، مچھلی کی طرح وہ تڑپتے ہیں۔ یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینا۔ ایسی تڑپ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں، تو اس تڑپ کے اندر جنت سے بڑھ کے مزہ ملتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لطف جنت کا جسے تڑپنے میں ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ اختر بسمل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے۔ اختر بسمل کی تم باتیں سنو، مرغ بسمل ہوتا ہے، اس کو ذبح کر کے چھوڑ دو، مرغ کو یا مرغ کیا ہوتا ہے، تیسے تڑپتا ہے وہ، جب تک اس جان اندر اس کے جان ہے تو تڑپتا رہتا ہے، خون بہتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، آخری وقت تک وہ تڑپتا رہتا ہے۔ جب اس کی جان ختم ہو جاتی ہے پھر تڑپنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ والے بھی گناہ سے بچنے کے لیے آخری جان اپنی لگا لیتے ہیں، آخری دم تک وہ لڑتے رہتے ہیں، مجاہدہ کرتے رہتے ہیں نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں میرے دوستوں ہمت استعمال کریں اپنی، گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا ہے، جس چیز کا آپ اپنے نفس کو عادی بنائیں گے اس کا عادی بن جائے گا۔ آدمی کبھی تمباکو نہیں کھاتا، اگر وہ تمباکو کو سونگ بھی لیتا ہے پہلی مرتبہ تو اس کو چکر آنے لگتے ہیں، پھر دوبارہ سونگتا ہے، پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پھر وہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر جب زبان پہ رکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلسل اگر وہ چکھتا رہتا ہے تمباکو تو وہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ تمباکو کا عادی ہو جاتا ہے۔ اتنا عادی ہوتا ہے کہ اب اس کو بغیر تمباکو کھائے اس کو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، اور اگر اس کے پاس نہ ہو تو دوسروں کی خوشامد کرے گا، مانگے گا، ایک بری عادت کی ایک بری چیز ہے اس کی عادت پڑ سکتی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک اچھی اور نیک کام کی عادت کیوں نہیں پڑ سکتی. آپ تکلف نماز شروع کریں, بتکلف شریف پردہ شروع کریں, بتکلف اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے, تکلیف ہوگی وہ برداشت کریں, غم آئے گا غم جھیل لیں اس کو برداشت کریں, آہستہ آہستہ آپ کی روح اس کا عادی ہو جائے گی, نماز کی عادت پڑ جائے گی, تلاوت ذکر کی عادت پڑ جائے گی, شرعی پردہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی, پھر اس کے بغیر چین نہیں ملے گا. جب تک نماز نہیں پڑھ لیں گے چین نہیں ملے گا. اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے سب سے پہلے اٹھ کر نماز ادا کریں گے, ناشتہ نہیں کریں گے مزہ نہیں آئے گا, زندگی پھیکی معلوم ہو گئی جب تک کہ اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے. ایسی عادت ہم سب کی اللہ بنا دے کہ اللہ کے ذکر کے اس بغیر ہمیں چین نہ ملے, اللہ کو یاد کیے بغیر ہماری موت ہمیں موت معلوم ہو, زندگی بے کیف معلوم ہو. تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے, تجھے یاد کر کے میں جی اٹھا, تجھے بھول کر کے میں مر گیا. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. وقت ہے, موسم ہے, سیزن ہے مشق کرنے کا. ہمارے دشمنوں کو اللہ نے قید کر دیا ہے. جب کوئی معزز مہمان آتا ہے کسی علاقے میں تو جتنے بھی بڑے مستد ہوتے ہیں حاسد ہوتے ہیں ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کرے. وہ یہ معزز مہمان, رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کے احترام میں شیاطین جو مستد ہیں فساد پھیلانے والے ہیں سب کو قید کر دیا ہے. ابھی موقع ہے میرے دوستو, محنت کریں اپنے کان پہ, کان سے کوئی نافرمانی نہ ہمارے دل میں جائے, محنت کریں اپنی زبان پہ, ہماری زبان سے کوئی اللہ کی نافرمانی دل میں نہ جائے, محنت کریں اپنی آنکھوں پہ, ہماری آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی ہمارے دل میں نہ جائے, بد نظری نہ کریں. ٹی وی ہے, موبائل میں گندی فلمیں ہیں, چیزیں ہیں, ڈرامے ہیں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اللہ نے آنکھوں کا نور اس لیے نہیں دیا کہ ہم نافرمانی کرتے رہیں, غلط استعمال کرتے رہیں. یہ روشنی آنکھوں میں پیدا کرنے والے مالک کی مرضی کے خلاف نہیں استعمال ہونا چاہیے. وہ اللہ چاہتے تو ہمیں مادرزاد نابینا پیدا کر دیتے, پھر کہاں ہم لطف اور حرام مزے لیتے آنکھوں کے ذریعے سے. یہ اللہ نے روشنی دی ہے آنکھ میں تو ہمیں یہ بدماشی اور یہ نافرمانی سجی ہوئی ہے کہ جہاں ہم چاہتے ہیں اٹھا کے آنکھ دے لیتے ہیں. ہماری آنکھیں اللہ کی مرضی کے تابع ہیں, ہمارے کان اللہ کے مرضی کے تابع ہیں, ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ کے بن کے دیکھیں میرے پیارے دوستو, اللہ کے بن کے دیکھیں, اللہ کی طرف قدم بڑھائیں, اللہ کو چاہیں تڑپ اور اپنے دل میں بے چینی دکھائیں اللہ کو. اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں, گناہ کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں. گناہ میں مزہ نہیں ہے, چند دن کا مزہ ہے, چند لمحے کا مزہ ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. نافرمانی میں یہی ہے, اللہ کی اطاعت میں ذرا مجاہدہ ہے پھر ہمیشہ کے لیے راحت ہے, آرام ہے, مزے ہیں. کون سی زندگی ہم چاہتے ہیں؟ گناہ کا مزہ لے کر ہمیشہ کے لیے عذاب, یا فرما برداری کا مجاہدہ اٹھا کر ہمیشہ کے لیے آرام؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے گھیرا ہوا ہے, تکاریف سے گھیرا ہوا ہے تاکہ کوئی غیر وہ اس کو دیکھ کر لوگ گھبرا جائے کہ بڑے مشقت والا راستہ ہے. لیکن جو لوگ مشقت اٹھاتے رہتے ہیں, غم جھیلتے رہتے ہیں, نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں, جب یہ سارے مجاہدات کا یہ سمندر عبور کر کے اس پار جاتے ہیں تو جنت کی نعمائے جنت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے جنت میں جائیں گے جنتی, الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, پاک ہے وہ ذات, سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم سے یہ غم اور یہ حزن کو دور کر دیا ہے. دنیا غم ہے, غم کی جگہ ہے, لیکن مبارک ہے دو قسم کے لوگ. ایک تو وہ لوگ جو آئے, دو قسم کے لوگ دنیا میں ہیں, غم کی جگہ ہے ایک دنیا والا غم ہے اور ایک عاقبت کا غم ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے عاقبت کے غم کو اختیار کر لیا ہے, عاقبت کے غم کو. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں اللہ کی یاد سے روتی رہتی ہیں. اے خوشا چشمے کی آنکھ گریانے اوس, اے ہمایوں دل کی آنکھ گریانے اوس. مبارک بات کس کو دی ہے؟ ایک اللہ کے ولی نے. ایک اللہ کے ولی نے کس کو مبارک بات دی ہے؟ ان آنکھوں کو جو اللہ کی یاد میں روتی ہیں, آنسو بہاتی ہیں. اور ایک اس شخص کو کہ جس کا دل تڑپتا رہتا ہے اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کے شوق کے لیے, اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے, دل تڑپتا رہتا ہے. اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اے مالک کہاں ملیں گے آپ, کیسے پاؤں آپ کو, کچھ پتا بتا دے اپنا. ہاں تو میرے دوستو, اللہ کی ذات ملتی ہے ان مجاہدات کے اندر. مجاہدہ کر کے آدمی گناہ کو چھوڑے, ہمت کرے. ابھی موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے اس مبارک مہینے میں. پہلا عشرہ تو چلا گیا ہے, جو ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے. ابھی بھی موقع ہے, دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے, مغفرت کا ہے, معافی کا ہے, توبہ کا ہے. استغفار کرے اپنے تمام گناہوں سے. جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں, بلوغت جب سے ہوئی ہے, غسل واجب ہوا ہے, بالغ ہو گیا ہے, یا 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے بچہ, جب سے بالغ ہوا ہے اب تک استغفار کرے اللہ سے, معافی مانگے. اے اللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میرے تمام گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ پکی توبہ کرتا ہوں آئندہ کے لیے کہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. استغفار و توبہ, معافی اللہ تعالی سے کروا لے اپنی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اس چیز کی عقل عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقت تھی اس امت پر میرے دوستو. احادیث مبارکہ میں دیکھا, آدمی دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی فکر تھی اپنی امت کی. لیکن آج وہی امت اس نبی رحمت کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں, غیروں کا لباس, غیروں کے طور طریقے اپناتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک نبی کے لیے ایک دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے. تو ہر نبی نے اپنی دعا کے بارے میں جلدی کی. اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ دعا مانگو, ہم تمہاری دعا قبول کریں گے. ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا, جلدی کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ رکھی ہے. بس میری دعا اگر خدا نے چاہا تو میری امت کے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچائے گی جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے ہم نبی کو حکم فرمایا تھا کہ اپنے مخالفین کی تباہی کے لیے بدعا کرو, تو وہ بدعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اسے منظور فرماتے تھے. تو اسی دعا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میں ہر نبی کی دعا مانگنے کا حق جو حق دیا تھا اور پھر اس کی قبولیت کے یقین بھی عطا فرمایا تھا, تو ہر نبی نے اس کا حق استعمال کیا, اس میں جلدی کی, جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کی ہلاکت و تباہی کے لیے بدعا کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پوری امت طوفان میں غرق کر دی گئی. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی امت کی تباہی کے لیے بدعا کی اور ان کی امت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک آواز کے ذریعے ہلاک کی وادیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ گئی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا, یعنی اپنے مخالفین کی اذیٰ پر صبر کیا اور ان کے لیے بد دعا نہ کی. طائف میں آپ کا قصہ ہم پڑھتے ہیں, کس طرح لوگوں نے لہو لہان کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون بہا, نالے مبارک لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے, یہ حالت دیکھ کر اللہ کے محبوب اور لاڈلے نبی کی حالت دیکھی, اللہ کے رحمت جوش میں آئے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے نبی, اللہ نے ان پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے تابع کیا ہے, آپ جو حکم فرمائیں یہ کریں گے. پہاڑوں کا فرشتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دونوں پہاڑ طائف کے دونوں طرف ہیں, آپ حکم دے دیجئے ان دونوں کو میں ملا دوں آپس میں اور ان پورے لوگوں کو ہلاک کر دوں. رحمت للعالمین تھے, ایسی رحمت غالب تھی امت کے لیے, کیا شفقت تھی میرے دوستو, ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے, ان کی شفاعت کے سہارے ہمارا کام بنے گا آخرت میں. ایسے نبی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, ان کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے, ایک ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے, ایک ایک سنت پہ عمل کر کے دکھائیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, سنتوں کے ذریعے سے دکھائیں اپنے عشق کو ظاہر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے, ان کو ہلاک نہیں, ہلاکت کا میں نہیں کہوں گا, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایمان لائیں گی. آپ کو کتنی اذیت دی گئی لیکن آپ نے صبر کیا اور بد دعا نہ کی, کیوں؟ رحمت للعالمین ہے. فرماتے میری شان یہ نہیں ہے کہ میں بد دعا کروں اور لوگوں کی تباہی یا بربادی کا سامان کروں, میں نے اپنے اس حق کو جو مجھے ملا تھا قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے. سب پیغمبر نے اپنی دعائیں استعمال کر لی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں دنیا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. آپ کو معلوم تھا کہ بہت گاڑا وقت ہوگا, وہ قیامت کا دن بہت گاڑا دن ہوگا, قیامت کے دن اس دنیا میں بدعا کی بجائے ہر اس امتی کے حق میں شفاعت کروں گا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو, اگر یہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. اب اس موقع پر اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ شفاعت کئی قسم کی ہوگی. اب انسان یہ نہ سمجھے کہ اگرچہ گنہگار ہیں شفاعت مل جائے گی جنت میں چلے جائیں گے, ہم دنیا میں بھی گناہ کرتے رہے, نافرمانی کرتے رہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے گی, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن سمجھے کہ شفاعت کئی قسم کی ہوتی ہے. بعض لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوں گے, بعض دوزخ سے جلدی نکل آئیں گے, دوزخ میں جائیں گے, اپنے جو کرتوت ہے ان کے اس کا تو وہ صلہ ملے گا ان کو, ہیں دوزخ میں جائیں گے لیکن پھر جلدی نکل آئیں گے, بعض جنت میں جلدی داخل ہوں گے اور بعض جنت میں درجے ان کے بلند ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل فرما لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے بشری تقاضے کی وجہ سے, میں آخر ایک انسان ہوں جس مومن کو میں نے کوئی ایذا پہنچائی ہو, میں نے اسے برا بلا کہا ہو, میں نے اس پر لعنت کی ہو, میں نے اسے مارا ہو, تو ان سب چیزوں کو تو اس مومن کے حق میں رحمت کا سبب, گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور اپنے قرب کا باعث بنا دے کہ تو ان چیزوں کے سبب اس کو قیامت کے دن اپنا قرب بخشے. دیکھیں دعائیں دینا, جفائیں سہ کر دعائیں دینا, یہی تھا مجبور دل کا شیوا. یہ دعائیں دینا, تکلیفیں پہنچتی ہیں لیکن دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق ہم سب کو عطا فرمائے. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا اس مبارک مہینے میں اپنے تینوں جو دروازے ہیں دل کے, اس پہ پہرا لگا دیں, زبان پہ پہرا لگا دیں, کان پہ پہرا لگا دیں اور آنکھوں پہ پہرا لگا دیں. مضبوط چوکیدار کھڑے کر لیں اللہ کی رحمت کے سہارے میں کہ ہمارے دل میں ایسا کوئی گند نہ جائے جس سے ہمارے دل کی حالت بدل جائے, اللہ کا قرب اور اللہ تعالی کی نسبت میں فرق آنے لگے. اس کی پوری کوشش کریں بھائی. زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا اس مہینے میں, کان کو غلط استعمال نہیں کرنا اور آنکھوں سے بد نظری نہیں کرنا. پورا کنٹرول رکھیں اپنے ان تینوں دروازوں پہ. انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیے آپ جو اعمال کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, ذکر ہے, درود شریف ہے, روزے کا نور ہے, ان سارے اعمال صالحہ کا جو نور ہے پھر وہ دل میں جمع ہوتا جائے گا. اور جب دل میں نور جمع ہوگا تو پھر جس طرح سے دل خون سپلائی کرتا ہے پورے جسم میں, خون آنکھوں میں جاتا ہے قوت بنائی بنائی دیتا ہے, خون کان میں جاتا ہے قوت سامعہ پیدا ہوتی ہے, وہ خون زبان میں جاتا ہے قوت گوائی اس کو عطا ہوتی ہے, وہ خون ہاتھ میں جاتا ہے پکڑنے کی قوت بن جاتا ہے, وہ خون پاؤں میں جاتا ہے چلنے کی قوت بن جاتا ہے. اسی طرح سے جب دل میں نور بھر جائے گا تو خون کے ساتھ ساتھ ہمارا قلب نور سپلائی کرے گا, تمام اعضاء میں اللہ کا نور سپلائی کرے گا. پھر مجال نہیں ہے کہ اس نور کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھیں غلط استعمال ہو جائیں, اس نور کے ہوتے ہوئے ہم غیبت سن لیں, گانے سن لیں, نور کے ہوتے ہوئے ہم غلط جگہ چھو لیں یا غلط جگہ چلے جائیں, وہ نور پھر ہمیں کنٹرول کرے گا. اللہ وہ نور ہم سب کو عطا فرمائے. اس نسبت و نور کی وجہ سے جہاں بھی چلے جائے گا بندہ اللہ تعالیٰ کا بن کے رہے گا. ایک اس کو توق غلامی اس کو محسوس ہوگی کہ میں کسی کا غلام ہوں, کسی کا بندہ ہوں اور کسی کے حکم کے تابع ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو ایسی نسبت عطا فرما دے اور اپنے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ ہم سب کے قبول فرمائے, ہمارے روزے قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو اللہ اپنے رحمت سے بخش دے. اے دے تو کس گشتا جانے نا کساں, ایسے تو کس گشتا جانے نا کساں, دست فضل تست جہاں رہسا. اے اللہ کتنی ناپاک غلیظ جانے آپ کے فضل سے, آپ کے فضل سے پاک جانے بن گئی ہیں, آپ کے مقرب بن گئے ہیں. کتنے گندے ناپاک لوگ جب آپ کا فضل آپ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو رش کے اولیاء بنا دیتی ہے. کیسے زانی اور ڈاکو لٹیرے شرابی, اے اللہ جب آپ کی رحمت جوش میں آئی تو ان کو رش کے اولیاء بنا دیا. آپ کا کرم اے اللہ کوئی صلاحیت تلاش نہیں کرتا. ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں اپنے کرم سے اے اللہ ہمارے گندے دل کی طرف نہ دیکھیے, ہم تو گندے ہیں کوئی اعمال نہیں ہے. اے اللہ صرف آپ کے کرم کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، آپ اپنا کرم ہم سب کی طرف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی فلسطین میں مدد فرما، اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما اور وہاں کے مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے آپ کی جو رحمت مسلسل نازل ہوتی ہے، اے اللہ ان پہ رحمت نازل فرما، ان کی شہادت قبول فرما، اے اللہ غلبہ عطا فرما، دشمنوں کے قدم کو اکھاڑ دے، اے اللہ دھاڑے پیدا کر دے، ان کے دلوں کو ہلا دے، دلوں پہ روب تاری کر دے، ان کو بزدلی ضرب مثل بنا دے بزدلی میں، اے اللہ ایسے ان کے دلوں پہ ایسا روب اے اللہ نازل فرما دے کہ وہ بھاگ جائے، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو اگر نہیں ہے تو اے میرے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، ان کو بالکل ختم کر دے، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، غلبہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے جتنے بھی ہمارے مقاصد حسن ہیں ان کو پورے فرما دیجئے، سب سے بڑا ہمارا جو مقصد ہے، اے اللہ سب سے بڑی ہماری جو حاجت ہے بس یہی ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہوں گے تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا، آپ ناراض ہیں تو ہماری دنیا بھی اجڑ گئی، ہماری آخرت بھی برباد ہے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، اے اللہ آپ سے محبت کرنے والا دل مانگتے ہیں، تڑپنے والا دل مانگتے ہیں، فریاد کرنے والا دل مانگتے ہیں، آپ کے بغیر بے چینی والا دل مانگتے ہیں، اے اللہ جو اولیاء صدیقین کو جو آپ آنکھیں دیتے ہیں وہ آنکھیں عطا فرما، جو کان دیتے ہیں وہ کان عطا فرما، جو زبان دیتے ہیں وہ زبان عطا فرما، جو دل دیتے ہیں وہ دل عطا فرما، آپ کی مرضی والا دل، آپ کی مرضی والے اعضاء، یہ سارے اعضاء اے اللہ آپ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، معاف فرما دے، سب کے حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ کاروبار میں برکت نازل فرما، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، رشتوں کے لیے جو پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ساری نعمتیں عطا فرما، دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے، دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما دے، رستے بخشا جانی بے زنبیل ماں، وصل اللہ تعالی علی خیر حقی محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.